بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی گفتگو کا موضوع مقدمات نماز ہے. پہلی نشست میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ نماز سے پہلے چند باتوں کا لحاظ ضروری ہے, جس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہو سکتی. ان میں سب سے پہلی بات طہارت ہے. لحاظ کیا گیا کہ طہارت کی دو قسمیں ہیں, ایک طہارت باطنی جسے وضو, غسل یا تیمم کہا جاتا ہے, اور اس کے باطنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پانی چہرے ہی پر, جسم ہی پر ڈالا جاتا ہے یا خاک کا اثر جسم ہی پر ظاہر ہوتا ہے, مگر کیونکہ دل میں نیت قربت پائی جاتی ہے اور بغیر نیت قربت کی نہ وضو وضو ہے نہ غسل غسل اور نہ تیمم ہوتا ہے. اسی دل میں پیدا ہونے والی نیت قربت کی بنا پر اس طہارت کو باطنی طہارت کہا جاتا ہے. اس سے دل میں بھی ایک طرح کی پاکیزگی اور خیال قربت پروردگار پیدا ہوتا ہے. طہارت کی دوسری قسم لباس اور بدن کی طہارت ہے. اگر لباس یا بدن پر کوئی نجاست لگ گئی ہے تو انسان پہلے اس کو پاک کرے, اس کے بعد نماز پڑھنے کا ارادہ کرے. نجاست کی حالت میں نماز پڑھنا صحیح نہیں. آج اس ذیل میں بعض مسائل لباس کے بارے میں, بعض مکان اور جگہ کے بارے میں, بعض قبیلے کے بارے میں اور بعض وقت نماز کے بارے میں بیان. اب سب سے پہلے لباس کا تذکرہ کیا جائے گا. لباس سے مراد کیا ہے؟ لباس یعنی وہ چیز جسے پہن کر کوئی نمازی نماز ادا کرتا ہے. اس لباس کے لیے چند باتوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لباس اتنی مقدار میں انسان کے جسم کو چھپا سکے جتنی مقدار میں نماز کی حالت میں جسم کا چھپانا واجب اور ضروری ہے. مثال کے طور پر مردوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ نماز کی حالت میں مردوں کے لیے واجب ہے کہ اپنی شرمگاہوں کو آگے پیچھے سے چھپائے, چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو اور کسی بھی وسیلے سے ہو, لیکن برہنہ نماز پڑھنا عام حالات میں جائز نہیں. عورت کو اس معاملے میں دین اسلام نے زیادہ عزیز محترم اور اس کے وجود کو قیمتی قرار دیا ہے, لہذا اس سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ حالت نماز میں ایسا لباس اختیار کرے جس سے اس کا پورا بدن چھپ جائے. دین اسلام میں لباس کی کوئی ساخت معین نہیں کی گئی اور ہر انسان کو اختیار ہے کہ اپنے واسطے کوئی بھی لباس اختیار کرے, بشرطے کہ اس میں وہ تمام باتیں پائی جاتی ہوں جو اسلام لباس کے بارے میں چاہتا ہے اور وہ کوئی خرابی نہ پائی جاتی ہو جس سے مسلمان اسلام سے الگ کوئی چیز سمجھا جائے. لہذا عورت جمپر اور شلوار پہنے یا غرارہ اور قمیص استعمال کرے یا ساری پہنے یا کوئی بھی لباس ہو, ہر لباس کو اختیار کر سکتی ہے, مگر شرط یہ ہے کہ اس سے سارا بدن چھپ جائے. اب اگر ساری باندھنے میں بلاؤز کے بعد گرد کیا رہ جاتا ہے. اسلام میں ایسی ساری کا لباس نہیں کہا جا سکتا. یا قمیص کی آستینیں چھوٹی ہیں یا بلاؤز میں آستین نہیں ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے, دنیا کی نگاہ میں یہ لباس ہے مگر لباس اسلام نگاہ اسلام میں یہ لباس نہیں ہے. لباس کے معنی وہ چیز ہیں جو انسان کے بدن کو چھپا سکے. اگر کوئی کپڑا بھی انسان کے جسم کا پردہ نہ کر سکے تو اس کو شرعی اعتبار سے لباس نہیں کہا جا سکتا. یہ لباس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے جسم کا پردہ ہو جائے. لہذا اگر کوئی عورت نائلون کی ساڑی اس طرح پہنتی ہے وہ ہاتھوں پر بھی پہنچ جاتی ہے اور سر پر بھی پہنچ جاتی ہے تب بھی اسلام میں اسے لباس نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ نائلون جسم کو اگر نمایاں نہ کر سکے تو چھپا بھی نہیں سکتا. اور لباس کے لیے ضروری ہے وہ اس انداز کا ہو کہ سارے جسم کا پردہ کر سکے. خصوصیت کے ساتھ عورت کو چاہیے نماز کی حالت میں اپنے سر کے بالوں کو چھپا کے رکھے اور پھر ایک بال بھی نمایاں نہ ہونے پائے, نہ بغیر جو بچے کے اور نہ ایسے جو بچے کے ساتھ جو بالوں کو چھپا نہ سکے. اس مقام پہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی دیکھنے والا موجود ہو تب پردہ کیا جائے, بلکہ جس طرح مرد کے واسطے اپنے آگے پیچھے کے حصوں کا چھپانا ضروری ہے چاہے بند کمرے کے اندر نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو, اسی طرح عورت کے لیے سر سے پیر تک اپنے سارے جسم کا چھپانا ضروری ہے چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو. اس لیے کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا وہاں قانون کا بنانے والا پروردگار ضرور دیکھتا رہتا ہے کہ کون بندہ میرا قانون پر عمل کرتا ہے اور کون بندہ میرے قوانین کی پرواہ نہیں کرتا. اس سلسلے میں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ نماز کی حالت میں عورت کے واسطے چہرے کا کھلا رکھنا اتنا چہرہ جتنا وضو میں کرایا جاتا ہے, یا ہاتھوں کا کلائیوں کا کھلا رکھنا کوئی خرابی نہیں لگتا ہے بشرطے کہ کوئی دوسرا دیکھنے والا نہ ہو. کہ اگر دیکھنے والا موجود ہے تو اس سے چہرے اور ہاتھوں کو بھی چھپانا پڑے گا. ظاہر ہے کہ جو دین اسلام عورت کو اتنا محترم قرار دیتا ہو کہ وہ بندے اور خدا کے درمیان راز و نیاز کے وقت بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ عورت کا جسم نمایاں ہو سکے اگرچہ پروردگار سے کوئی بات چھپنے والی نہیں, وہ اس بات کو کیسے پسند کر سکتا ہے کہ عورت دوسرے انسانوں کے سامنے نامحرموں کے سامنے اپنے جسم کو نمایاں کر دے جن پر وہ باتیں نمایاں نہیں ہوتی ہیں جن کو نمایاں نہ کیا جائے اور جن کی نیتوں میں کسی اور بھی فساد پیدا ہو سکتا ہے اور جن کی نیت کے فساد سے سارا سماج اور معاشرہ فاسد ہو سکتا ہے. بہرحال نماز کی حالت میں ایسے لباس کا پہننا جس سے انسان کا جسم چھپ جائے جتنی مقدار میں واجب ہے وہ مردوں کے واسطے بھی واجب ہے اور عورتوں کے واسطے بھی واجب قرار دیا گیا ہے. اس لیے عورتوں کے واسطے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے مصلی اور جانماز میں ایک چادر محفوظ رکھیں, ایسی چادر جو جسم کو سر سے پیر تک چھپا سکے, اور جب نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑی ہوں تو اس چادر کو سر سے اوڑھ لیں. اس کی وجہ سے اگر جسم کا کوئی حصہ پہلے سے کھلا ہوا بھی ہے تو کوئی مذاق نہیں, اس لیے کہ چادر اس کو چھپانے کے لیے بہت کافی ہے. مثال کے طور پر کوئی عورت ساری باندھے ہوئے ہے اور اس کا پیٹ کھلا ہوا ہے یا اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں یا ایسی جمپر ایسی قمیص پہنے ہوئے ہیں جس سے اس کی آستینیں کوتاہ ہیں اور ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, تو اس حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں تھا، لیکن اگر اوپر سے چادر ڈال لے گی تو نماز پڑھنا صحیح ہو جائے گا. اس کے بعد اپنے گھر کے اندر عورت کوئی بھی لباس استعمال کر سکتی ہے. لباس کے بارے میں اسلام نے کوئی پابندی عائد نہیں کی، صرف یہ مطالبہ کیا ہے کہ دوسرے انسانوں سے پردہ برقرار رہے، ورنہ اپنے گھر کے اندر اپنے مکان کی چار دیواری میں یا اپنے کمرے کے اندر عورت کیا پہنتی ہے اور کیا نہیں پہنتی ہے اس پر کسی کو پابندی لگانے کا حق نہیں ہے. ہاں جب کوئی دیکھنے والا پیدا ہو جائے گا تو اس وقت اس کو اپنے کو دوسروں کی نگاہ سے بچانا ضروری ہو جائے گا. نماز کی حالت میں یہ پردہ بہرحال ضروری ہے، چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، اور اس کا بہترین ذریعہ وہی چادر ہے جو ہر وقت جا نماز میں موجود ہے، تاکہ وقت نماز اس سر پر ڈال لیا جائے اور یہ نماز مکمل طریقے سے ادا ہو جائے، تو اس کے بعد لپیٹتے اسی مسلے میں اسے رکھ دیا جائے. یہ لباس کا پہلا مرحلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس لباس میں نماز پڑھی جا رہی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، دونوں کو چاہیے کہ اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ان کا لباس پاک ہو، جس کپڑے میں نماز نہیں ہو سکتی. البتہ اگر کپڑے میں تھوڑی مقدار میں خون لگا ہوا ہے، ایسی چیزیں خون کی پڑ گئی ہیں کہ ساری چیزیں بھی اکٹھا کر لی جائیں تو ایک انگوٹھے کے بہت سے زیادہ نہ ہوں گی. اگر اتنا مختصر خون ہے تو اس خون کو معاف کر دیا گیا ہے، اور اس کے لگنے کی صورت میں آدمی بغیر دھوئے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. اگر یہ خون پاک نہیں ہے اور بعد میں اسے پاک کرنا پڑے گا، مگر اتنے خون کے بعد بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، بشرطے یہ خون عورتوں کے ان خونوں میں شمار نہ ہو جن کے بعد ان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے. لباس کی اس طہارت کے بعد جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نمازی کا لباس مباح ہو، یعنی یا اپنا مال اپنی ملکیت ہو یا جس کی بھی ملکیت ہے اس نے اجازت دے دی. اسلام میں اس بات کی انتہائی اہمیت ہے کہ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کا کوئی مال بھی اس وقت تک استعمال کرنے کا حق نہیں ہے جب تک مالک کی طرف سے اسے اجازت نہ مل جائے. ہاں اگر کسی آدمی کو رشتے یا تعلقات کی بنا پر اس بات کا یقین ہو کہ مالک اس کے لباس کا استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، کہ اگر انسان اس لباس کو استعمال کرے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. لباس کے مباح ہونے کے علاوہ ایک بات اور جو لباس کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں کوئی ایسی چیز نہ پہنی جائے جس میں حرام گوشت جانور کا کوئی جز ملا ہو. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر انسان کے کپڑے پر بلی یا کتے کا ایک بال بھی پڑا رہ گیا تو اس کی نماز مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ بلی اور کتے کو حرام گوشت قرار دیا گیا ہے کہ ان کا گوشت کسی صورت میں بھی جائز نہیں. لہذا انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لباس کو اس طرف سے بھی پاک صاف رکھیں. خصوصیت کے ساتھ وہ لوگ کہ جن کو خدا نخواستہ گھر میں کتا پالنے کی بیماری ہے، یا وہ لوگ جن کو گھر میں بلی رکھنے کا شوق ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے لباس پر نگاہ رکھیں، اس لیے کہ اگر بلی کا اقبال بھی لباس پر رہ گیا تو نماز مشکل ہو جائے گی. حرام گوشت جانور کا کوئی جز بھی حالت نماز میں استعمال نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں کہ جن کے بارے میں انسان کو یہ نہیں معلوم یہ ذبیحہ ہیں یا نہیں ہیں، تو بغیر ذبیحے کی تھال اگر پہن کر نماز پڑھی جائے تو نماز مشکل ہو جائے گی. تھال کے بارے میں آیت اللہ خوئی نے فرمایا ہے کہ اس کی تین قسمیں ہیں. کبھی تھال ایسے جانور کی ہے جس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس جانور کو شرعی طریقے سے دبا دیا گیا ہے. اس کھال کا استعمال کرنا ہر حال میں جائز ہے, چاہے نماز ہو یا غیر نماز. اور کبھی ایسا ہے کہ کھال کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کھال مردار کی یعنی جانور ذبح نہیں کیا گیا بلکہ مر گیا ہے, کیا ذبح دیا گیا ہے مگر شرعی طریقے سے نہیں, مسلمان نے ذبح نہیں کیا یا بسم اللہ واللہ اکبر نہیں کہا گیا یا کوئی اور خرابی پیدا ہو گئی ہے, کہ ایسا ذبیحہ بھی مرداری کے حکم ہے جو خلاف شرع. تو اگر جانور ایسا ہے جو ذبح نہیں کیا گیا مردار ہے تو اس کی کھال کا استعمال کرنا بہرحال صحیح نہیں ہے اور نماز یقیناً بات ہے. لیکن اگر کھال ایسے جانور کی ہے جس کے حالات معلوم نہیں ہیں کہ وہ مر گیا تھا یا ذبح دیا گیا تھا, جیسے وہ کھال جو بازار میں ملتی ہے یا وہ کھال جو دوسرے ملکوں سے منگائی جاتی ہے, ایسی کھال کے بارے میں آیت اللہ خوبی فرماتی ہیں کہ اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ انسان کو علم نہیں ہے, اسے پہن سکتا ہے استعمال کر سکتا ہے, وہ نجس بھی نہیں ہے. اگر اس میں پسینہ لگ جائے گا تو بدن نجس بھی نہیں ہوگا, لیکن ایسی کھال میں اگر نماز پڑھنا چاہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی. اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر انسان کا جوتا بازار سے خریدا گیا ہے جس چمڑے کے بارے میں ذبیحہ یا مردار ہونے کا علم نہیں ہے, تو اس جوتے کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ انسان جوتے میں نماز نہیں پڑھتا. لیکن اگر بازار سے کوئی گھڑی کا پٹا خریدا گیا ہے جو چمڑے کا ہے تو اسے پہن کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے, جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ یہ چمڑا ذبیحے کا ہے. البتہ اسلامی ملکوں میں معلوم ہونے کا ایک بہترین ذریعہ موجود ہے, اور وہ یہ ہے کہ خود دکاندار کا مسلمان ہونا, بازار کا مسلمان ہونا یا ملک کا اسلامی ہونا, اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ یہ چمڑا ذبیحے کا ہے مردار کا نہیں. ہاں اگر اسلامی ملک میں بھی جی غیر اسلامی ملک سے چمڑا منگایا جاتا ہے تو وہاں وہی تینوں صورتیں پیدا ہو جائیں گی, کہ اگر ذبیحہ ہونے کا یقین ہے تو نماز بحال ہو سکتی ہے, اگر مردار ہونے کا یقین ہے تو نماز بحال نہیں ہو سکتی ہے, اور اگر دونوں میں سے کسی بات کا علم نہیں ہے تو کھانے پینے میں اور نماز میں استعمال جائز نہیں ہے, اس کے علاوہ باقی استعمالات جائز رہیں گے. اس کے بعد دو باتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق صرف مردوں سے ہے, ایک نماز کی حالت میں خالص ریشم کا پہننا, اگر انسان ریشم کا لباس پہن کے نماز پڑھنا چاہے تو یہ بات جائز نہیں رکھی گئی ہے, اور ایک نماز کی حالت میں سونے کا پہننا, یہ سونا پہن کر مرد نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, عورت کے واسطے کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ یہ زینت پروردگار نے عورت ہی کے لیے پیدا کی ہے جس کو دور حاضر کے مردوں نے اختیار کر لیا ہے. سونا پہن کر مرد کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, چاہے سونا خالص ہو اور چاہے اس میں ملاوٹ ہو. یہ غلط مشہور ہو گیا ہے کہ اگر سونے میں کوئی اور چیز ملا دی جائے تو اس کا استعمال جائز ہو جائے گا. نہیں, جب تک وہ سونا سونا کہا جاتا ہے اس وقت تک اس کا استعمال حرام رہے گا, چاہے اس میں ملاوٹ کتنی ہی کیوں نہ ہو. کہ اگر 30-40% ملاوٹ کے بعد بھی اسے سونا کہا جاتا ہے اس کا استعمال جائز نہ ہوگا. البتہ اگر سونے کی ملاوٹ اتنی کم ہے تو اس کا شمار سونا نہیں ہوتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ورنہ سونے کا استعمال مردوں کے لیے حرام رہے گا, چاہے سونے کی انگوٹھی پہنے, چاہے گولڈن کمانی کا چشمہ لگائے, چاہے سونے کی زنجیر گلے میں ڈالے, یا سونے کا پٹا ہو, یا کوئی شے ہو, سونا پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ مردوں کے لیے سونے کا استعمال صرف نماز کی حالت میں حرام نہیں ہے بلکہ ہر حال میں حرام ہے، مرد کسی وقت بھی سونا نہیں پہن سکتا ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے ملکوں میں جو ایک کافرانہ رسم رائج ہو گئی ہے کہ نکاح کے بعد لڑکے کو سونے کی انگوٹھی بنائی جاتی ہے، یہ طریقہ قطعاً غیر اسلامی، ناجائز اور حرام ہے۔ اور یہ وہ فعل حرام ہے جس کے اثرات دور دور تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی وہ نکاح جو حرام کو حلال کرنے کے لیے واقع ہوا تھا، اس نکاح کے بعد جو پہلا عمل انجام پاتا ہے وہ فعل حرام ہوتا ہے، یہ بھلے مجموعے میں ہوتا ہے پر کوئی ٹوکنے والا نہیں پیدا ہوتا۔ ظاہر ہے کہ جب نوجوانوں میں قوم میں اتنی جرات پیدا ہو جائے کہ بھرے مجمعے میں ایک حرام کام کریں اور سونا پہنے بلکہ ان کو پہنایا جائے، اور اتنا بڑا مسلمانوں کا مجمع ان کی حوصلہ افزائی کرے اور ان کے سونا پہننے پر اپنی خوشی کا اظہار کرے، تو اس نسل سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی دوسرے موقع پر یا تنہائی میں کوئی حرام کام نہیں کرے گا۔ سماج کی طرف سے یہ حوصلہ افزائی وہ ہے جو صرف پہننے والے کو مجرم نہیں قرار دیتی بلکہ پورے معاشرے کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ قرار دیتی ہے، اور سب کو بارگاہ الہی میں اس بات کا جواب دینا ہوگا جب معاشرے میں کوئی حرام کام ہو رہا تھا تو تم نے منع کیوں نہیں کیا یا ٹوکا کیوں نہیں۔ یہ مسلمان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جہاں کسی برائی کو ہوتا ہوئے دیکھے اپنے امکان پر منع کرے ٹوکے، ورنہ اس کا شمار اس برائی سے راضی ہونے والوں میں ہو جائے گا، اور یہ قانون ہے کہ جو کسی عمل سے راضی ہو جائے اس کا شمار بھی روز قیامت اسی عمل کے انجام دینے والوں میں کیا جائے گا۔ ہمارے سماج معاشرے میں جو ہزاروں برائیاں رائج ہو گئی ہیں ان میں سے ایک اہم برائی یہ بھی ہے کہ مردوں کو سونے کا پہنانا ایک طرح سے تبرکات میں شامل ہو گیا ہے، اور اس کو اچھی اور قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ سوچئے کس قدر افسوس کی بات ہے کہ وہ انگوٹھی جس کا استعمال مستحبات میں رکھا گیا تھا اسی استعمال کو سونے کی وجہ سے لوگوں نے حرام بنا لیا ہے، اور اسی حرام کو پہننے کو مستحب تصور کر رہے ہیں۔ کہ دین خدا کو مسخ کر دینے کی اور تباہ کر دینے کی بہترین سازش یا بہترین مثال ہے جس کو دیکھ کے اندازہ کر سکتا ہے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ جس معاشرے کو اسلامی یا مومنین کا معاشرہ کہا جاتا ہے اس میں شیطان کہاں تک داخل ہو گیا ہے اور اس نے قوم کو کس حد تک تباہ و برباد کیا ہے۔ اس کے علاوہ لباس کے لیے جتنی باتیں ہیں وہ سب مستحبات میں ہیں اور شمار واجبات میں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر انسان امامہ اور رداء پہن کے نماز پڑھے، انسان خوشبو لگا کے نماز پڑھے، انگوٹھی پہن کے نماز پڑھے، یا اس طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں، مگر ان کا شمار فرائض میں نہیں ہے۔ فرائض کی منزل میں اتنی ہی باتیں اگر انسان کے ذہن میں رہ جائیں تو اس کی نماز کی صحت کے لیے بہت کافی۔ لباس کے بعد دوسرا مسئلہ مکان کا ہے۔ مکان سے مراد گھر نہیں ہے بلکہ مکان سے مراد وہ جگہ ہے اور وہ فضا ہے جہاں کھڑے ہو کر انسان نماز ادا کرتا ہے، کہ اس جگہ اور فضا کے واسطے بھی چند باتوں کا لحاظ ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کو مباح ہونا چاہیے، غصبی نہ ہو، یعنی یہ اپنی ذاتی ملکیت ہو یا جس کی بھی ملکیت ہے وہ اس کے استعمال سے راضی ہو۔ البتہ ایسی عمومی جگہیں جن کو پبلک پلیس کہا جاتا ہے وہاں مالک کی رضامندی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جگہ کا پبلک پلیس ہونا خود ہی مالک کی رضامندی کی علامت ہے، جیسے ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ، بڑے بڑے صحرا، بڑے بڑے پارک، اور یہ ایسے تمام وہ میدان جو رفاہ عام کے لیے اور عمومی فائدے کے لیے ہوتے ہیں، ان جگہوں پر نماز پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت اور پرمیشن کی ضرورت نہیں۔ طہارت کے اعتبار سے جس جگہ نماز پڑھی جاتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جگہ جس پر سجدہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ سجدہ کی شکل میں ہو، چاہے وہی زمین ہو جس پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ نماز کی حالت میں سجدہ کا رکھنا واجبات میں نہیں ہے، یہ صرف خاک قبر امام حسین یا خاک کربلا کا شرف ہے تو اس پر سجدہ کرنا بہتر قرار دیا گیا ہے، ورنہ دنیا کی ہر مٹی پر سجدہ ہو سکتا ہے، اور انسان جی زمین پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اسی زمین پر اگر سجدہ کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک وہ جگہ ہے کہ جہاں سجدہ کر رہا ہے۔ سجدہ کرنے کی جگہ کو بہرحال طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، لیکن جس جگہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ اگر اتفاق سے پاک نہیں بھی ہے لیکن خشک ہے، اس کی نجاست آدمی کے جسم یا لباس تک نہیں پہنچتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے ایسی جگہ پر کھڑے ہو کے انسان نماز پڑھ سکتا ہے، اگرچہ پاک جگہ کا تلاش کر لینا زیادہ بہتر اور مناسب۔ یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سجدگاہ کا ایک بنیادی فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو نماز پڑھنے کے لیے طیب و طاہر جگہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، بلکہ اس کے پاس سجدے کے واسطے ایک طیب و طاہر چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے اور وہ کسی جگہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ طہارت اور مباح ہونے کے علاوہ نماز کی جگہ کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی جگہ ایسی مستقل ہو جس پر آدمی باقاعدہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے، ورنہ اگر وہ ایسی ہلنے والی ہے جس پر کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے کہ آدمی روئی کے امبار کے اوپر نماز پڑھنا چاہے یا اس بینچ کے اوپر نماز پڑھنا چاہے، اس طرح کے اس پر صحیح طریقے چھائے بھی نہیں سکیں، ایسی نماز صحیح نہ ہوگی، بلکہ جائے نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان کے سکون اور اطمینان کو درہم و برہم نہ کر سکے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو واجبات میں قرار دیا گیا ہے، اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں وہ عام طور سے مستحبات ہیں، مثال کے طور پر ایسی جگہ انسان نماز نہ پڑھے کہ جہاں سامنے کوئی تصویر لگی ہو یا سامنے کوئی آدمی بیٹھا سے دیکھ رہا ہو یا سامنے کوئی کتاب کھلی ہوئی ہو یا کوئی بھی ایسی کیفیت ہو جس کی وجہ سے انسان کی توجہ کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، اور بہترین نماز وہ ہے جو مسجد میں ادا کی جائے، اس لیے کہ اسلام نے مسجد میں نماز کا بہت ثواب قرار دیا ہے، اور جیسے جیسے مسجدوں کا مرتبہ بڑھتا جاتا ہے اسی اعتبار سے نماز کا شرف بھی بڑھتا ہی جاتا ہے۔ چھوٹی سی مسجد جو محلے میں بنائی جاتی ہے اس کا نام ثواب بھی کم سے کم 12 گنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد سے جہاں تک آگے بڑھتے جائیں یہاں تک کہ اگر مسجد حرام خانے کا باقی گرد نماز ادا کی جائے تو وہاں نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو سکتا ہے۔ مسجد نماز پڑھنا بہرحال ثواب رکھتا ہے اور ایک شرف رکھتا ہے، اگرچہ عورتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نمازیں اپنے گھروں میں ادا کریں، ان کے واسطے پروردگار عالم نے ان کے گھر ہی کو مسجد کا مرتبہ دے دیا ہے۔ ہاں اگر مسجد میں نماز جماعت ہو رہی ہے اور وہاں عورتوں کے واسطے پردے کا معقول انتظام ہے کہ عورت شریک جماعت ہو سکے تو عورت شریک جماعت بھی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے جماعت کے قانون سے عورتوں کو خارج کر دیا ہو، یہ ہمارے ملکوں کی ایک بدنصیبی ہے کہ عورتیں گھر سے باہر نکل کر مجالس اعضاء میں تو آ جاتی ہیں مگر نماز جماعت میں شرکت کو عیب اور پردے کے خلاف سمجھ جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے، اگر عورت کا پردہ سلامت نہیں ہے تو اس کا مجالس میں شریک ہونا بھی ناجائز اور حرام ہے، اور اگر پردہ سلامت ہے جس طرح مجلس میں جا سکتی ہے اسی طرح مسجد نماز با جماعت ادا کر سکتی ہے، بلکہ اس کا بنیادی فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے معلومات میں اضافہ ہو جائے اور مسجد میں امام جماعت کی زبان سے دو چار دس مسائل بھی اسے معلوم ہو جائیں. عورت کو جماعت سے الگ نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ دین اسلام میں جو سب سے پہلی نماز جماعت ہوئی ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے والے تھے اور جناب خدیجہ پڑھنے والی تھی. سچی بات تو یہ ہے کہ پہلی نماز جماعت عورت ہی کے ذریعے قائم ہوئی ہے, لہذا اس کو اس حق سے محروم کر دینا یہ اس کے حق میں ایک زیادتی تصور کی جائے گی. ہاں, تمام باتوں کے ساتھ اس بات کا لحاظ و خیال بہار ضروری ہے کہ عورت جو عمل بھی انجام دے اس کے حجاب, اس کے پردے, اس کے شرم حیا پر کوئی اثر نہ پڑنے پائے. یہ مسئلہ اس جگہ سے متعلق ہے کہ جہاں پر انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے. اب اگر کسی کے بعد نماز گزار کے لیے ضروری ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے وقت نماز کی تاخیر کر لیں, اس لیے کہ اسلام نے ہر نماز کے لیے ایک وقت قرار دیا ہے اور وقت سے پہلے نماز پڑھنا حرام ہے. جس طرح وقت کے بعد تک نماز کا ٹال دینا یہ بھی شرائط ایک معصیت اور گناہ ہے. اوقات نماز کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے جب آسمان پر صبح کی سفیدی پھیل جاتی ہے اور آفتاب نکلنے تک یہ وقت باقی رہتا ہے. دور حاضر میں ان باتوں کو معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اخبارات اور جرائد میں طلوع آفتاب کا وقت چھپتا رہتا ہے, انسان اس وقت کو دیکھ کر ہی اندازہ کر سکتا ہے کہ آفتاب کب برآمد ہوگا, اس سے پہلے پہلے اس کو نماز ادا کر لینا چاہیے. نماز کی طرف سے غافل ہو کر سوتے رہ جانا اور وقت نماز کا اہتمام نہ کرنا یہ معاشرے کی سب سے بڑی برائی ہے جس کو کسی حال میں معاف نہیں کیا جا سکتا. اس لیے معصومین نے اپنے چاہنے والوں کو یہ سبق دیا تھا کہ نماز اول وقت ادا کی جائے. کربلا میں ہنگام زہر یہی امام حسین نے فرمایا تھا کہ نماز یہی اول وقت ہے. اب اگر ان کے چاہنے والے اول وقت کا آخر وقت بھی نماز ادا نہ کریں اور اس کو قضا کر دیں تو یہ ان کی بہت بڑی بھول اور علم معصومین کے ارشادات اور ان کے کردار سے بہت بڑی غفلت ہے. لہٰذا ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح وہ اپنی نمازوں کو یاد رکھتا ہے ویسے ہی اوقات نماز کا بھی خیال رکھے. اس کے بعد زور عصر کا وقت آتا ہے جو زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور غروب پر ختم ہوتا ہے. زوال آفتاب کی بہترین نشانی یہ ہے کہ انسان معتبر اخبارات کے ذریعے یہ معلوم کر لے کہ آفتاب کے طلوع ہونے کا وقت کیا ہے اور آفتاب کی ڈوبنے کا وقت کیا ہے, دونوں کے درمیان کا زمانہ جوڑ کر اس کو آدھا آدھا کر لے. جب آدھا وقت گزر جائے گا تو زوال ہو جائے گا اور نماز ظہر کا وقت آ جائے گا. مثال کے طور پر اگر طلوع آفتاب کا وقت صبح 6 بجے ہے اور غروب کا وقت شام کو 6 بجے ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ پورا دن 12 گھنٹے کا ہے. 12 گھنٹے کا آدھا 6 گھنٹے ہوتا ہے. 6 گھنٹے جو صبح کو طلوع آفتاب سے گزر جائیں گے اس کے معنی یہ ہے کہ ظہر کا وقت آ گیا ہے, یعنی 12 بجے کے بعد 12:01 پر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور انسان نماز ظہر ادا کر سکتا ہے. یہی وقت نماز ظہر کا بھی ہے اور یہی وقت نماز عصر کا بھی ہے, یعنی دونوں وقتوں کا نام, دونوں وقت اور دونوں نمازوں کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے اور غروب پر تمام ہوتا ہے, مگر اس شرط کے ساتھ کہ پہلے ظہر پڑھی جائے گی اس کے بعد عصر پڑھی جائے گی. اور اس شرط سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ شروع میں زوال آفتاب کے بعد جو 4 رکعت نماز کا وقت ہوتا ہے وہ ظہر کے ساتھ مخصوص ہے کہ اس میں عصر پڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہے, اس لیے کہ پہلے اسے ادا ہونا اور آخر میں آفتاب ڈوبنے سے 4 رکعت پہلے کا وقت عصر کا مخصوص وقت ہے, اس لیے کہ وہ بعد میں پڑھی جاتی ہے. اور اب 4 ہی رکعت وقت باقی رہ گیا ہے تو ابتدا کا 4 رکعت کا وقت یا سفر کی حالت میں دو رکعت وقت ظہر کے ساتھ مخصوص ہے اور آخر میں دو رکعت یا چار رکعت وقت عصر کے ساتھ مخصوص ہے کہ ادھر ظہر کے وقت میں عصر نہیں ہو سکتی اور ادھر عصر کے وقت میں ظہر نہیں ہو سکتی. کہ اگر کسی انسان نے یہ خیال کیا کہ میں نماز ظہر پڑھ چکا ہوں اور اس نے عصر کی نماز پڑھ لی, نماز عصر پڑھنے کے بعد ہی معلوم ہوا کہ یہ نماز زوال کے فوراً بعد یعنی ظہر کے مخصوص وقت میں ہو گئی ہے, تو یہ نماز بیکار ہو جائے گی اور اس کو ظہر عصر دوبارہ پڑھنا پڑے گی. یا اگر کوئی انسان آخر وقت میں اس وقت نماز کی طرف متوجہ ہوا جب اسے معلوم ہوا کہ صرف چار رکعت کا وقت باقی رہ گیا ہے, تو اس کو چاہیے کہ پہلے عصر کی نماز پڑھے اور اس کے بعد ظہر کی نماز قضا پڑھے گی. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ لے اور عصر قضا کریں, اس لیے کہ جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ عصر کا اپنا وقت ہے, اس میں ظہر کا کوئی امکان نہیں ہے. غروب آفتاب کے بعد یعنی آفتاب ڈوبنے کے بعد یعنی جو وقت اخبارات میں آفتاب کے ڈوبنے کا دیا جاتا ہے, اس وقت سے تقریباً 10 یا 15 منٹ تک آسمان پر ایک سرخی برقرار رہتی ہے جو مشرق کی طرف نمودار ہوتی ہے, یعنی آفتاب مغرب کی طرف ڈوبتا ہے اور آفتاب کا عکس مشرق کی طرف پڑتا ہے اور وہ عکس ایک ہلکی سرخی کی شکل میں برقرار رہتا ہے. جیسے جیسے آفتاب مغرب میں ڈوبتا جاتا ہے مشرق کی سرخی بلند ہوتی مغرب کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے, تو جب تک یہ سرخی جو مشرق سے بلند ہو کے مغرب کی طرف جا رہی ہے انسان کے سر پر یعنی آدھے آسمان سے گزرنے جائے اس وقت تک نماز مغرب شروع نہیں کرنا چاہیے. اور یہ وقت تقریباً آفتاب ڈوبنے سے 10 یا 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے, تو صاحبان ایمان کو چاہیے کہ غروب آفتاب کے بعد 10-15 منٹ انتظار کریں, اس کے بعد نماز مغرب پڑھیں. یہی وقت ہوا کہ جہاں سے مغرب و عشاء دونوں کا وقت شروع ہوتا ہے مگر ابتدا کا 3 رکعت کا وقت مغرب کے ساتھ مخصوص ہے اور آخر میں آدھی رات کو جب یہ وقت ختم ہو رہا ہو تو 4 رکعت کا وقت عشاء کے ساتھ مخصوص ہے کہ مغرب کو اس سے پہلے ادا کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ وقت نماز میں جو باتیں پائی جاتی ہیں وہ فرائض میں نہیں ہیں, مستحبات میں ہیں. مثلا فضیلت کا وقت ہے کہ آدمی اول وقت نماز پڑھے, یہ مستحبات میں ہیں. مخصوص اوقات ہیں کہ اس وقت نماز ادا کریں, یہ مستحبات میں ہیں. لیکن جو فریضہ ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ آدمی نماز کو ان اوقات کے درمیان ادا کرے, اس شرط کے ساتھ کہ ظہر پہلے عصر بعد میں مغرب پہلے عشاء بعد میں. ابتدا کا وقت ظہر اور مغرب کے لیے ہے اور انتہا کا وقت عصر اور عشاء کے ساتھ مخصوص ہے, اس کے برخلاف نہیں ہو سکتا. جب انسان ان باتوں کا خیال پیدا کر لیا تو اس کے بعد ایک آخری بات رہ جاتی ہے کہ انسان کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ قبلہ کس طرف ہے. کسی زمانے میں قبلے کی شناخت ایک بڑا مسئلہ تھا, اس کے واسطے زمین و آسمان کے قلابے ملانا پڑتے تھے, مگر آج کے زمانے میں بازار میں اتنے قبلہ نما اور کمپاس پائے جاتے ہیں جن سے انسان بآسانی قبلے کی تحقیق کر سکتا ہے, اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے پاس اپنے ساتھ اور اپنے گھر میں قبلہ نما رکھے. ظاہر ہے کہ جو مسلمان نماز کو اہمیت دے گا اور نماز میں قبلے کو اہمیت دے گا وہ اس مسئلے کی طرف بھی متوجہ رہے گا کہ اس کے پاس ایک قبلہ نما رہے اور اسی کے ذریعے وہ دریافت کر لے کہ جہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں یہاں کا قبلہ کس طرف ہے. یہ بہترین طریقہ ہے, اس لیے کہ قبلے کا کام صرف نمازی میں نہیں پڑتا ہے بلکہ اسلام نے یہ بھی کہا کہ جو انسان پیشاب پخانہ کرنا چاہتا ہے اس کا رخ یا اس کی پیٹھ قبلے کی طرف نہیں ہو سکتی ہے. تو اگر کوئی واقعی مسلمان ہے اور اس کی نگاہ میں خانہ کعبہ کا احترام ہو تو اس کو چاہیے کہ ایسا قبلہ نما اپنے پاس رکھے تاکہ اگر نماز پڑھے تو وہ قبلے کی طرف ہو جائے, اگر پیشاب کرنا چاہے تو وہ قبلے کی طرف نہ ہونے پائے. یہ قبلے کا دریافت کرنا انسان پر واجب ہے. قبلے سے مراد وہی خانہ کعبہ ہے جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. اور قبلہ معلوم کرنے کا ایک ذریعہ مسلمانوں کی مسجدیں بھی ہیں کہ اگر مسلمان کی مسجد موجود ہے تو اس کو دیکھ کے انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے, بشرطے کہ یہ نہ معلوم ہو کہ مسجد غلط بنائی ہوئی یا مسلمانوں کا قبرستان ہے. قبرستان کو دیکھ کے قبروں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے, یعنی انسان قبر کو دیکھ کے یہ پہچان سکتا ہے کہ جس طرف قبر کا سرانا ہو اسے دائیں طرف رکھے, جس طرح قبر کی پائپی ہو اسے اپنے بائیں ہاتھ پر قرار دے اور کھڑا ہو جائے, یہی قبلے کی علامت ہے, بشرطے کہ قبرستان میں قبروں کا غلط ہونا بھی معلوم نہ ہو. دوسری بات قبلے کے لیے یہ ہے کہ اگر قبلے کی تحقیق کرنا ممکن نہ ہو تو قبلے کے بارے میں گمان بھی کام آ سکتا ہے, چاہے وہ کسی کے قول سے پیدا ہو جائے, یہاں تک کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ مثلا آپ کے ملک میں قبلہ مغرب پچھم کی طرف ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ پچھم کس طرف ہے اور آپ کسی کافر مشرق سے دریافت کریں کہ پچھم کس طرف ہے وہ بتا دے تو آپ اس طرف بے اطمینان نماز پڑھ سکتے ہیں, اس لیے کہ قبلے کے واسطے اتنا گمان بھی بہت کافی ہے. اگر انسان کسی ایسی جگہ پہنچ گیا کہ جہاں یا تو یہ نہیں معلوم کہ قبلہ کس سمت میں ہے, پورب میں ہے پچھم میں ہے یا کسی اور طرف ہے, یا یہ تو معلوم ہے کہ قبلہ کس طرف ہے مگر رات اندھیری یا دن ابرآلود ہے اور چاند سورج کے رخ نہیں معلوم ہوتا اور میدان میں کوئی دوسرا بتانے والا بھی نہیں ہے, یعنی قبلہ کے معلوم ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے, ایسی صورت میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے وہ جس طرف چاہے گا خانہ کعبہ تصور کر کے نماز پڑھ لے گا اور انشاءاللہ اس کی نماز قابل قبول ہوگی, اس لیے کہ دریافت کرنا اس کے لیے ممکن نہیں رہ گیا. ہاں اگر دریافت کرنا ممکن ہوتا تو انسان کو پہلے دریافت کرنا پڑتا اس کے بعد نماز پڑھتا, یہ نماز شروع کرنے کا حال ہے. اب اس کے بعد اگر انسان کسی ایسی سواری پر نماز پڑھ رہا ہے, ٹرین جہاز, تو اس کے رخ کے بارے میں نہیں معلوم کہ اس کا رخ کب کدھر ہو جائے گا, جس پر نماز شروع کرنا چاہتا ہے اس وقت یہ دریافت کر لے کہ قبلہ کس طرف ہے اور نماز شروع کر دی. اس کے بعد اگر درمیان نماز بھی معلوم ہو جائے کہ سواری کا رخ قبلے سے ہٹ گیا ہے تو خود مڑ جائے اور اپنا رخ قبلے کی طرف کر لے, اور اگر یہ معلوم نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں ہے, انشاءاللہ اس کی نماز صحیح رہے گی. یہ سواری پر نماز کے لیے. ایک بات جس سلسلے میں آخر میں رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے واجب نمازوں کے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ ان کو ایک مقام پر کھڑے ہو کر ادا کیا جائے, مگر سنتی نمازوں میں یہ اختیار دیا ہے کہ انسان ان کو چلتے پھرتے بھی انجام دے سکتا ہے. مقصد یہ ہے کہ بندہ کسی وقت بھی عبادت خدا کرنا چاہے اس کو عبادت سے محروم نہ رکھا جائے اور اس کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ ہر حال میں ہر مقام پر عبادت الہی کر سکے. اب اگر کوئی انسان زمین پر پیدل چلتے ہوئے یا اپنی گاڑی میں چلتے ہوئے نماز مستحب ادا کرنا چاہتا ہے, اس لیے کہ اسلام میں ہر وقت دو رکعت نماز مستحب ہے, کوئی وقت بھی اس کا عبادت سے خالی نہیں ہے, تو اگر انسان چلتے پھرتے یا گاڑی میں بیٹھے ہوئے اپنی کار چلاتے ہوئے نماز مستحب ادا کرنا چاہتا ہے تو اس نماز میں قبلے کی کوئی شرط نہیں ہے. اینما تولو فثم وجه اللہ, جدھر بھی تم مڑ جاؤ گے اللہ کا رخ بھی ادھر ہی ہے اور تمہارا رخ پروردگار کی بارگاہ کی طرف ہوگا. مقصد یہ ہے کہ مسلمان کسی وقت بھی عبادت الہی اور یاد پروردگار سے غافل نہ ہو, بیکار راہ چلنا وجہ ثواب نہیں ہے, لیکن اگر اس میں نماز شامل ہو جائے تو یہی راستہ طے کرنا انسان کے لیے وجہ ثواب ہو سکتا ہے. ایسی نماز چلتے پھرتے پڑھی جائے گی تو ظاہر ہے کہ اس میں رکوع و سجدہ سڑک کے اوپر چلتے ہوئے نہیں ہو سکتا ہے, لہذا رکوع و سجدہ اشارے سے کیا جائے گا. مثال کے طور پر نیت کر کے انسان سورہ حمد و قل ھو اللہ پڑھے گا, اس کے بعد ہلکے سے آنکھ بند کرنے کا اشارہ کرے گا جس کے معنی ہے کہ رکوع کر رہا ہے, سبحان رب العظیم یہ حمزہ کہے گا, اس کے بعد سر اٹھا کے پھر دوبارہ ذرا آنکھ زیادہ بند کرے گا ایک لمحے کے لیے, جو اشارہ ہے کہ سجدہ کیا, سبحان رب العظیم یہ حمزہ کہا, جیسی آنکھ کھلی گویا ایک سجدہ تمام ہو گیا. بظاہر دیکھنے میں یہ عمل کچھ نہیں ہے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے لوگ جن کا مزاج مذہبی اسلامی نہیں ہے وہ اس بات کو مذہب کا خیر سمجھتے ہوں, اس کا مذاق اڑاتے ہوں, اس لیے کہ ان کی نظر میں نماز کا مطلب ایک جگہ پر کھڑے ہو کے آنکھ بند کر کے اپنی مرضی کے مطابق عمل انجام دینا ہے. مگر جو لوگ عبادت خدا کے قائل ہیں یہ جانتے ہیں کہ نماز مرضی پروردگار پر اٹھنے بیٹھنے کا نام ہے, انہیں اطمینان ہے کہ اللہ اپنی مرضی پر جس طرح چلانا چاہتا ہے ویسے ہی چلنا عبادت ہے, چاہے وہ کھڑے ہو کے ہو, کیا چلتے پھرتے ہو, کیا بیٹھ کے ہو, وہ جیسے مطالبہ کرتا ہے اس کے مطالبات کو پورا کر دینا یہی عبادت ہے اور یہی شان بندگی ہے جس سے کوئی انسان کسی وقت بھی غافل نہیں ہو سکتا. یہ مقدمات ہیں جن کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے, یعنی انسان نماز شروع کرنے سے پہلے وضو غسل اور تیمم کی طرف متوجہ رہے, اپنے لباس اپنے بدن کو پاک رکھے, یہ دیکھے کہ جس لباس کو پہن کے نماز پڑھ رہا ہے اس کے شرائط مہیا ہیں یا نہیں, جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز پڑھنے کے قابل ہے یا نہیں ہے, جس وقت نماز پڑھ رہا ہے وہ وقت نماز ہے یا نہیں, اور جس رخ پر نماز پڑھ رہا ہے ادھر کعبہ اور قبلہ ہے یا نہیں. ان تمام باتوں کو تحقیق کرنے کے بعد انسان جو نماز پڑھے گا وہ نماز یقیناً صحیح ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی. اس کے بعد دو باتیں جو مستحبات میں باقی رہ جاتی ہیں, جن میں ایک اذان ہے اور ایک اقامت ہے, یہ بھی نماز کے مقدمات میں ہے مگر مستحبات میں. اذان و اقامت جس طرح مردوں کے لیے مستحب ہے ویسے عورتوں کے واسطے بھی ہے, اذان بھی عورتوں کے لیے ہے, اقامت بھی عورتوں کے لیے ہے, مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس طرح اذان و اقامت کہیں کہ ان کی آواز نامحرموں کے کانوں تک نہ جانے پائے. اسلام بندگی کے مواقع پر بھی عورتوں کے پردے کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اور یہ نہیں چاہتا ہے کہ عبادت کے بہانے ان کی آواز نامحرموں کے کانوں تک پہنچ جائے. یہ اذان اور اقامت ہر نماز کے لیے مستحب ہے, واجب کسی نماز میں نہیں ہے, یعنی انسان اگر اذان اور اقامت دونوں چھوڑ کر نماز پڑھنا شروع کر دے تو اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, وہ بہرحال صحیح ہو جائے گی, یہ اور بات ہے کہ ثواب کم ہو جائے گا. اور یہی معنی ہے کہ اس کا شمار واجبات میں نہیں ہے بلکہ مستحبات میں ہے. پہلے اذان کہی جائے گی جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ چار مرتبہ اللہ اکبر, دو مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, دو مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ, اور اس کے بعد مستحب ہے کہ اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ بھی کہے, پھر دو مرتبہ حی علی الصلاح, دو مرتبہ حی علی الفلاح, دو مرتبہ حی علی خیر العمل, دو مرتبہ اللہ اکبر, اور آخر میں دو مرتبہ لا الہ الا اللہ. یہ کہنے کے بعد نماز تمام ہو جاتی ہے, یعنی اذان تمام ہو جاتی ہے اور انسان کو اقامت کہنا ہوتی ہے. اقامت کی ترکیب یہ تقریباً اذان ہی جیسی ہے تھوڑے فرق کے ساتھ, دو مرتبہ اللہ اکبر, دو مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, دو مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اس کے بعد اشہد ان علی حجۃ اللہ, یا اشہد ان علی و اولاد المعصومین حجۃ اللہ, دو مرتبہ حی علی الصلاح, دو مرتبہ حی علی الفلاح, دو مرتبہ حی علی خیر العمل, اس کے بعد دو مرتبہ قد قامت الصلاح, دو مرتبہ اللہ اکبر, اور آخر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ. یعنی ابتدا میں دو اللہ اکبر کم ہو گئے, آخر میں ایک لا الہ الا اللہ کم ہو گیا, اور درمیان میں دو قد قامت الصلاح کا اضافہ ہو گیا. ان کے تلفظ میں چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے جس سے عام طور سے مومنی غافل رہتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر کہا جائے تو اللہ کے نام کو ذرا بھاری آواز سے ادا کیا جائے, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ میں اشہد ان کا نون دبا دیا جائے اور الف کو لام سے ملا دیا جائے، اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہی بات اشہد ان محمد رسول اللہ میں ہوگی، کہ محمدن رسول اللہ کہنا مناسب نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ پہلے فقرے میں اشہد ان تھا اور اس جملے میں اشہد ان ہے، وہاں ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اور یہاں اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علیہ السلام میں یہ خیال رہے کہ حی علیہ السلام میں لکھا صلات جاتا ہے مگر پڑھا جائے گا صلاح، اس لیے کہ وہ تیز و گول لکھی جاتی ہے، وہ ٹھہرنے کی صورت میں وقت کی حالت میں ہے پڑھی جاتی ہے. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، یہ خیال ہے کہ فلاح میں جو ہے وہ چھوٹی ہے نہیں ہے بلکہ بڑی ہے اور اس کو حلق زیادہ ہونا چاہیے، جیسے خود حیا میں ہے. حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، اللہ اکبر، یہاں بھی لام بلند آواز سے ادا کیا جائے گا ذرا بھاری بنا کر، لا الہ الا اللہ. یہ اذان کی کیفیت ہے، یہی بات اقامت میں پائی جاتی ہے کہ وہاں بھی اللہ اکبر کو لام موچی آواز سے ادا کیا جائے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ میں اشہد ان لا الہ نہیں کہا جائے گا بلکہ اشہد ان لا الہ کہا جائے گا. اشہد ان محمد رسول اللہ میں محمدن رسول اللہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کہا جائے گا، اور یہاں پر رسول اللہ بھی رسول اللہ ہے، رسول اللہ نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، یہاں بھی حی علی الصلاۃ نہیں کہا جائے گا بلکہ حی علی الصلاۃ کہا جائے گا. حی علی الفلاح، یہاں پر ہے کو ظاہر کیا جائے گا اور حلق سے ادا کیا جائے گا، حی علی الفلاح. حی علی خیر العمل، قد قامت الصلاۃ، یہاں بھی قد قامت الصلاۃ کہنا صحیح نہیں ہے جو بعض لوگوں کا طریقہ ہے، بلکہ قد قامت الصلاۃ کہا جائے گا، اس لیے کہ یہ تے گول ہے جو وقت کی حالت میں ٹھہرنے کی صورت میں ہے پڑھی جاتی ہے، قد قامت الصلاۃ. البتہ اگر دونوں جملوں کو ملا کے کہنا چاہتا ہے، یعنی ٹھہرتا نہیں ہے اور آخر میں جا کے ٹھہرتا ہے، تو جس تے پر نہیں ٹھہرے گا وہ تے رہے گی اور جس پر ٹھہر جائے گا وہ ہے ہو جائے گی. مثال کے طور پر اگر کوئی دونوں جملے یوں ادا کرتا ہے کہ قد قامت الصلاۃ تو قد قامت الصلاۃ، تو چونکہ دونوں کو ملا کے کہا ہے، پہلے پہلی تے پڑھی جائے گی اور دوسری تے آخر میں جا کے ہے ہو جائے گی، اس لیے کہ وہاں پر آ کے ٹھہر جائے. اللہ اکبر میں لام کو ویسے ہی موٹی آواز سے ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ کہہ کے اقامت تمام ہو جائے گی. یہ اذان اور یہ اقامت یہ نماز کے مستحب مقدمات میں ہیں، جن سے نماز کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور اذان دینا یوں ہی مستحب بات میں ہے، چاہے اپنی نماز کے لیے ہو چاہے دوسروں کی نماز کے لیے ہو. اذان جو ہمارے معاشرے میں ایک مایوس شے ہے اور معمولی لوگوں کا کام رہ گیا ہے کہ مسجد میں کوئی غریب فقیر مؤذن معین کر دیا جائے، یہ انتہائی جاہلانہ رسم ہے. اذان کا ثواب اسلام نے اتنا قرار دیا ہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان میں کتنا فضل اور کتنا ثواب رکھا گیا ہے، تو لوگ خون کے دریا تیر کر مسجد تک پہنچیں گے اور اذان دیں گے، اپنی جان گنوانا گوارا کریں گے مگر اذان کا ترک کرنا گوارا نہ کریں گے. اور اس کا زندہ ثبوت ہماری تاریخ میں موجود ہے، 19 ماہ رمضان کی صبح مولا کائنات کی اذان آج تک فضا میں گونج رہی ہے اور ہر مسلمان کو توجہ دلا رہی ہے کہ اذان دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے جس کو امیر المومنین نے خود انجام دیا ہے. کربلا کے میدان میں جناب علی اکبر کی اذان تاریخ میں آج تک درج ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اذان دینا صرف بوڑھوں کا کام نہیں ہے بلکہ یہ وہ کام ہے جس میں نوجوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور کسی طرح کی ظاہرانہ شرم و حیا کا خیال نہیں کرنا چاہیے. عبادات الہی میں شرم و حیا کا کوئی گزر نہیں ہے، انسان کی شرم اور اس کے حیا کے معنی یہ ہیں کہ جن باتوں سے پروردگار نے روک دیا ہے انہیں ترک کرے، نہ یہ کہ جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں کو ترک کر دیں. یہ جہالت اور جاہلیت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اذان اور اقامت کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان اتفاق سے اذان اقامت بھول جائے اور نماز شروع کر دے اور رکوع میں جانے سے پہلے اسے یاد آ جائے تو نماز توڑ سکتا ہے اور اذان اقامت کہہ کے دوبارہ نماز شروع کرے گا. اتنا اختیار صرف اس لیے دیا گیا ہے تاکہ انسان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اذان اور اقامت کی اہمیت کیا ہے. البتہ اگر جان بوجھ کر اذان اقامت کو چھوڑ دیا ہے اور نماز شروع کی ہے اب دوبارہ نماز توڑنے کا حق نہیں ہے, اس لیے کہ اس کو پہلے سے معلوم تھا کہ مجھے آج بغیر اذان بغیر اقامت کی نماز پڑھنا. اذان ایک اذان دو نمازوں کے لیے کافی ہو سکتی ہے, مگر اقامت بہرحال ہر نماز کے لیے الگ الگ ہوگی. کہ اگر کوئی انسان زہر عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ رہا ہے تو زہر کے لیے اقامت الگ ہوگی اور عصر کے لیے اقامت الگ ہوگی. یہ بھی یاد رہے کہ یہ لفظ اقامت ہے, اقامت نہیں ہے. بعض لوگ اقامت الف و زبر کے ساتھ کہتے ہیں, وہ غلط ہے. لفظ اقامت ہے یعنی الف پر زیر ہے, زبر نہیں ہے. یہ اذان اقامت جیسا غرض کیا گیا جیسے مردوں کے واسطے ہیں ویسے ہی عورتوں کے واسطے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ اپنی نمازوں میں اذان اقامت کہہ کے نماز پڑھیں تاکہ نماز کا ثواب دوبالا ہو جائے. یہ اور بات ہے کہ اگر مرد یا عورت کوئی بھی اذان اقامت نہیں کہے گا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. اذان کے ساتھ ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اگر دوسرا انسان اذان دے رہا ہے اور کوئی آدمی اس کی اذان سن رہا ہے اور اس نے پوری اذان کو سن لیا ہے تو وہی ایک اذان بھی اس کی نماز کے لیے کافی ہو جائے گی اور اس کو الگ سے اذان دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یا انسان مسجد میں نماز جماعت پڑھنے کے لیے داخل ہوا اور اس وقت پہنچا جو نماز جماعت تمام ہو گئی تھی, ظاہر ہے کہ ابھی اپنی نماز فرادہ پڑھے گا, تنہا الگ پڑھے گا, لیکن چونکہ ابھی ابھی اذان اقامت ہو چکی ہے اور یہ جماعت ہی کے خیال سے آیا تھا, لہذا جماعت کی اذان اقامت پر اعتماد کر کے یہ اپنی نماز کو بلا اذان اور بلا اقامت شروع کر سکتا ہے. انشاءاللہ اس کے ثواب میں اذان اقامت کی طرف سے تو بہرحال کمی نہیں ہوگی, بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروردگار اس کو ثواب جماعت سے بھی محروم نہ کرے, اس لیے کہ اس کی نیت بہرحال جماعت پڑھنے کی تھی اور پروردگار نے اپنے فضل و کرم کا قانون یہ بنایا ہے کہ وہ برائی کی نیت پر عذاب نہیں کرتا مگر اچھائی کی نیت پر ثواب ضرور دیتا. لہذا اگر انسان نیت جماعت سے مسجد میں آیا اور اتفاق سے جماعت نہیں بھی مل سکی تو اپنی نماز بغیر اذان اقامت کے شروع کر سکتا ہے, نماز بھی صحیح رہے گی اور اس میں کوئی نقص بھی واقع نہ ہوگا بلکہ ثواب جماعت کے مل جانے کا بھی امکان ہے. اذان اقامت میں اتنا فاصلہ نہ ہو کہ دونوں نماز سے بے ربط ہو جائیں, بلکہ اذان کے بعد اقامت اور اقامت کے بعد نماز, بلکہ اقامت اور نماز کے درمیان انسان کو کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہیے سوائے اس کے کہ وہ گفتگو جس کا تعلق نماز ہی سے ہو. مثال کے طور پر جماعت میں جو مکبر نے اقامت الصلاح کہا اور لوگ کھڑے ہو گئے تو صفوں کی درستگی کے بارے میں اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, باقی اور کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ اقامت تقریباً نماز کا ایک جز ہے جو نماز سے پہلے رکھا گیا ہے, دونوں کے درمیان کسی طرح کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اذان کی آواز قدرے بلند ہوگی, اقامت کی آواز آہستہ ہوگی. اذان ٹھہر ٹھہر کے کہی جائے گی, اقامت اس کی نسبت سے جلدی کہی جائے گی. جس کو مؤذن بنایا جائے وہ صاحب کردار ہو, وقت کو پہچانتا ہو اور ایسا ہو جس کی دعوت پر لوگ آ سکیں, اس لیے کہ مؤذن فقط عبادت گزار نہیں ہے بلکہ عبادت گزاروں کو راہ خدا کی طرف دعوت دینے والا ہے اور یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ عرب کے سفید فام اور صاحبان زبان کے ہوتے ہوئے حضور صلی کائنات نے بلال جیسے حبشی انسان کو مؤذن قرار دیا تھا تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے کہ عبادت کی طرف دعوت دینے میں نہ شکل دیکھی جاتی ہے, نہ حلیہ دیکھا جاتا ہے, نہ رنگ دیکھا جاتا ہے, بلکہ انسان کا علم, اس کا عرفان اور اس کا کردار دیکھا جاتا ہے. جس میں علم اور عرفان اور کردار پایا جاتا ہو اس کو چند لمحوں کے لیے صحیح مگر رائے خدا کی طرف دعوت دینے کا حق ہے. اور جن لوگوں میں یہ بات نہیں پائی جاتی وہ اگر دعوت اللہ دینا چاہتے ہیں تو ان کا فرض ہے کہ پہلے صاحبان علم و عرفان اور صاحبان کردار بنیں اور اس کے بعد دوسروں کو رائے خدا کی طرف دعوت دیں. ایسا نہ ہو کہ ان کی دعوت لوگوں کے مزید فرار کا سبب بن جائے اور لوگ رائے خدا کی طرف نہ آ سکیں. یہ ہیں مقدمات نماز جن میں پہلی شرط طہارت یعنی وضو غسل اور تیمم اور اس کے بعد لباس کا لحاظ کرنا, لباس کے بعد مکان یعنی جس جگہ کھڑے ہو کر اور جس فضا میں نماز پڑھ رہا ہے اس کا لحاظ رکھنا, اس کے بعد وقت نماز کا پہچاننا, قبلے کی معرفت حاصل کرنا. ہاں اگر کسی ایسے مقام پر آدمی پہنچ گیا ہے جیسا کہ عرض کیا گیا کہ قبلہ نہیں معلوم ہو سکتا اور کوئی راستہ نہیں ہے اور نماز کا وقت جا رہا ہے, تو ایسی جگہ پر آدمی جس طرح بھی نماز پڑھ لے گا وہی اس کے لیے قبلہ ہے, دو چار نمازیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. آئیے ضرور ہے کہ اتنی دیر انتظار کر لیں کہ اگر کوئی قبلہ بتانے والا مل جائے تو نماز صحیح قبلے کی طرف ادا کی جائے. ان تمام باتوں کے بعد اذان کہے گا, اذان کے بعد اقامت کہے گا اور اقامت کے بعد نماز شروع کر دے گا. وہ نماز اسلام کے اہم ترین فرائض میں ہے, وہ نماز جس کو معصوم نے ستون دین قرار دیا ہے, وہ نماز جس کے قبولیت و سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے. اگر نماز قبول ہو جائے تو سارے اعمال قبول, اگر نماز رد ہو جائے تو سارے اعمال رد کیے جانے کے قابل ہیں. پروردگار عالم جملہ مومنین کو توفیق دے کہ اپنی نمازیں شروع کرنے سے پہلے ان تمام مقدمات پر نگاہ رکھیں تاکہ پروردگار کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوں جس طرح وہ اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے. والحمدللہ رب العالمین.